سرکار مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔
اللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد۔
یقینا نبی کریم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ ایک ایسی سادی سیدھی زندگی اور اتنے عظیم انسان کی زندگی کہ جس کے لیے کہا گیا لو لاکھ لما خلقت الافلاک، مصطفیٰ تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے۔ ایسی ذات کی جو زندگی گزری ہے وہ زندگی اس قدر سیدھی سادی زندگی تھی کہ مصطفیٰ جب اپنے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے تو لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں مصطفیٰ کون ہے۔ وہ جب بیٹھتے تھے تو غلاموں کی بیٹھک بیٹھتے تھے، وہ جس سواری پہ سفر کرتے تھے وہ معمولی سواری ہوا کرتی تھی، یعنی وہ عام انسانوں کی طرح بالکل سیدھے سادھے لوگوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ اور جب وہ مدینے میں آئے تو اشراف کے یہاں انہوں نے قیام نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک غریب انسان کے گھر میں اور ایک غریب انسان کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا جسے دنیا وہ ایوب انصاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے وہ اتنے مجہول تھے کہ کوئی انہیں جانتا بھی نہ تھا۔ یہ مصطفیٰ کی سواری جہاں ٹھہری یہ اس کا شرف ہے۔ تو عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ بعد عبادت کی ہوئی تھی اور مسلسل اصلاحی تقاریر یہاں سماعت فرما رہے ہیں، جواد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات آپ کے سامنے پیش کی عبادت سے متعلق، کیونکہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ نبی کریم کی زندگی اتنی وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی زندگی ہے کہ کسی ایک باب میں گفتگو کرنا آپ کے مشکل ہے۔ نبی کریم کی اگر عبادت ہی کا اگر تذکرہ کیا جائے تو خود ایک دفتر بن جائے کہ نبی کریم کی زندگی کے جو پہلو ہیں، اور عبادت نبی، اطاعت نبی کہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے عبادت کرو، مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، سب سے کہا جاتا ہے کہ راتوں میں اٹھو، مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ راتوں میں سوئیے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے امت میں اور نبی میں، کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے، جبکہ امتی وہ ہوتے ہیں جو نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو جن کی زندگی کا طرز عمل نبی کی طرح ہوتا ہے انہی کو امتی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب امتی اور نبی کے درمیان میں، امت اور نبی کے درمیان میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب کبھی امتیوں سے کہا جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، بیوی بچوں سے وقت نہیں ملتا ہے، اور جو ہے دوست احباب کی بزم سے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے، اس طرح کے واقعات، اور پھر زندگی کی الجھنیں، مشکلات، پریشانیاں، زندگی کی سختیاں، آزمائشیں، حالات، زمانے کی نا افتادہ بے کیفیتیں، یہ ساری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں، اس قدر الجھنیں زیادہ ہیں کہ انسان کو عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ جس کے پاس ایک بیوی ہو اس کو وقت نہیں ملتا، اب جو متعدد ازواج جس کی ہوں اس کو کیسے وقت ملے گا عبادت کا؟ جن کے ایک دو دوست ہوں ان کو فرصت نہیں ملتی، اور جن کے اتنے شہدائی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آسمان کے ستارے کم ہیں، مصطفیٰ کے شہدائی اس سے زیادہ ہیں، کہ انسان پروانے مصطفیٰ کو گن نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب کا وہ عالم اور ازواج کی وہ تعداد کہ کسی اور کو اتنی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ انسان کی ذہنی اور انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک وقت میں چار ازواج سے زیادہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ایک انسان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ امتیوں کو بیک وقت چار ازواج سے زیادہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ یہ تو عظمت مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ کے لیے صرف خصوصیت خصائص مصطفیٰ میں سے یہ ہے کہ حضور کے لیے یہ اجازت ہے اور کسی امتی کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ اور جناب محمد مصطفیٰ کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے دیکھ لی ہے کہ ایک زوجہ نہیں بلکہ ازواج کی کثرت بھی مصطفیٰ کو عبادت سے روک نہیں سکتی۔ بیک وقت آٹھ نو زوجہ بھی ہوں تب بھی مصطفیٰ کو عبادتوں میں خلل ڈالنے والی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے شان مصطفیٰ کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مرد وہی ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد وہی ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت انسان کو مرد وہ ہیں کہ جنہیں خرید و فروخت اور تجارت عبادت سے نہیں روکتی ہے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ ساری چیزیں معنی نہیں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں معنی نہیں ہوتی ہیں ذکر الہی سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہی مرد ہیں کہ جو ان تمام سختیوں اور پریشانیوں میں بھی اللہ کے ذکر سے منہ نہ موڑے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ کس طرح سے ایک انسان کو اتنی فرصت ملے کہ وہ ان تمام مشاغل دنیاوی کے باوجود جس کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، نہ احباب سے منہ موڑ سکتا ہے، نہ ازواج سے رخ موڑ سکتا ہے، اور نہ بچوں سے غافل ہو سکتا ہے، اور اس تمام حالات کے باوجود کس طرح سے عبادت کے لیے وقت نکالا جائے۔ تو اس طرح سے نبی کریم نے اپنی زندگی کو سنوارا تھا کہ مصطفیٰ نے زندگی کا محور عبادت کو قرار دیا، یعنی عبادت سے فرصت ملے تو کام کریں، عبادت سے فرصت ملے یعنی ہر کام کریں پھر آ کے مسلح پہ ٹھہریں، ہر کام کریں پھر مسلح پہ آ کے رکیں، یعنی صبح سے شام تک مسلح بچھا رہے، مسلح سے جائے اور کام کریں پھر آ کے مسلح پہ ٹھہریں۔ کہ یہ جس طرح سے ایک مفکر نے کہا ہے کہ نمازوں سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ اور اتنے مسالک ہیں مسلمین ہیں، میں بات کو تمام کر رہا ہوں، اتنے مسالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن کسی بھی مسلک میں عبادت اور نماز کے لیے وہ جگہ نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے، وہ مرتبہ نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں نیند سے بہتر ہے، کوئی کہتے ہیں جاگنے سے بہتر ہے، لیکن ہر چیز سے بہتر اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہر کام سے بہتر ہے، جاگنے سے بھی بہتر ہے، سونے سے بھی بہتر ہے، اٹھنے سے بھی بہتر ہے، بیٹھنے سے بھی بہتر ہے، چلنے سے بھی بہتر ہے، سونے سے بھی بہتر ہے، اور ہر چیز سے جو چیز بہتر ہے، کھیل کود سے بہتر ہے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنے لکھنے سے بہتر ہے، کام کاج سے بہتر ہے، اور ہم ملاقاتوں سے بہتر ہے، تیمارداری سے بہتر ہے، ہر چیز سے جو چیز بہتر ہے، تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار جس چیز کے اوپر ہے، اس حقیقت کا نام نماز ہے۔ اور اس کا اعلان اگر کسی عزا میں ہوتا ہے تو وہ صرف علی والے ہیں کہ جن کی عزا کی پہچان یہ ہے، علی والوں کی پہچان یہ ہے کہ جس کی عزا میں حیا علی خیر العمل آ جائے سمجھو کہ وہ علی والوں کی عزا ہے۔ اگر اللہ اکبر کے ساتھ اگر اذان کا آغاز ہو جائے اور یہ سمجھنا مشکل ہو جائے کہ یہ اذان کس مسجد سے آ رہی ہے، مسلمانوں کا کون سا فرقہ یہ اذان دے رہا ہے، اگر یہ آپ کو جاننا ہے تو تھوڑی دیر آپ کو رکنا پڑے گا، تھوڑی دیر آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، کچھ دیر آپ کو توجہ دینی پڑے گی اور ان جملات پہ غور کرنا پڑے گا کہ حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کے بعد کون سا لفظ آتا ہے. اگر حیا علی خیر العمل آ جائے تو سمجھ جانا کہ علی والوں کی اذان ہے، اور جس میں حیا علی خیر العمل نہ آئے تو سمجھو وہ علی والوں کی اذان نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علی والے وہ ہیں، دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ نماز کو نیند سے بہتر جانتے ہیں. علی والے وہ ہیں جو ہر چیز سے نماز کو بہتر جانتے ہیں. یہی پہچان ہے علی والوں کی. صلوات پڑھے محمد اللہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، سونا بھی پڑتا ہے جاگنا بھی پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ سونے کو عبادت نہیں سمجھتے، جاگنے کو عبادت نہیں سمجھتے، گھر کے کام کاج کو عبادت نہیں سمجھتے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور حکم خدا سے کی جائے اور جس میں خوشنودی خدا شامل ہو وہ چیز عبادت ہے. سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، اور پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، تجارت بھی عبادت ہے، خرید و فروخت بھی عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. لیکن ان تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار نماز کو رکھا گیا کہ نماز کو محور بنایا گیا سارے کاموں کا. تو غور فرمائیے گا جزاء گرامی، بات کو تمام کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ذرے سے لے کے مہتاب تک، ہر چیز اور مہتاب سے لے کے آفتاب تک، خاک کے ذروں سے لے کے مہر درخشاں تک، سب کی سب عبادت خدا میں مشغول ہے، تسبیح و تحلیل پروردگار میں مشغول ہے. یعنی خاک کے ذرے بھی تسبیح کرتے ہیں اور سب کے سب عبادت میں مشغول ہیں. اور اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی کام یہ بجا لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جمادات بھی حالت عبادت میں ہیں، نباتات بھی حالت عبادت میں ہیں، حیوانات بھی حالت عبادت میں ہیں، اور انسانوں میں بھی کچھ انسان ہیں کہ جو عبادت میں مشغول ہیں، اور کچھ تو اختیار والی عبادت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اجباری عبادت کرتے ہیں. تو بہرحال خاک کا ذرہ ذرہ اور کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ عبادت الہی میں مشغول ہے. تو اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کیا ہوگا کہ جمادات کی ایک صف ہے جو عبادت الہی میں ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کے آگے ایک صف ہے نباتات کی کہ جو عبادت کی دوسری صف ہے کہ جو اللہ کی حضور میں ٹھہری ہوئی ہے، جن میں پودے بھی شامل ہیں، جن میں نہال بھی ہے، کہ جن میں تناور درخت بھی ہیں اور جس میں چنار کے درخت بھی ہیں، مختلف اقسام کے درخت ہیں، کہ جو سب کے سب یہ ہریالی، یہ پودے، یہ چمن، یہ باغ، اور یہ سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ دوسری صف ہے جو بارگاہ الہی میں ٹھہری ہوئی ہے. یہ صرف زمین کی میں حالت کی اور کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ زمین پر جو عبادت کا جو ماحول ہے کہ ایک صف میں جماد ہے، دوسری صف میں نبات ہے، تیسری صف میں حیوانات ہیں، اور اس کے آگے انسان ہے. اب انسانوں میں مختلف صفیں بندھی ہوئی ہیں، مختلف صفوف ہے. آدم کی صف ہے، نوح کی صف ہے، خلیل کی صف ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی اپنی امتوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے, اور سب کے آگے جو امت ہے وہ مصطفیٰ کی امت ہے, اور سب کی امامت جو کر رہے ہیں, کائنات کی جو امامت کر رہے ہیں وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. میں یہیں پر اس سلسلے کو روکتا ہوں, پھر انشاءاللہ جہاں پر سے گفتگو رک رہی ہے اور جہاں سے گفتگو جو ہے ختم ہوتی ہے انشاءاللہ پھر کل سے وہیں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے, اور میں تو ہر روز آپ کے مزاحم ہو رہا ہوں تو لہٰذا مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے, لیکن ایک جو آج کی تاریخ ہے اس کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے, وہ ہے مرگ یزید کی ایک روایت کے حساب سے, اور اس کی طرف بھی جو ہے توجہ دینی ضروری ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یزید کی جتنی برائیاں کی گئی ہیں دنیا میں وہ بہت کم ہیں. دیکھیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو گرتے ہیں تو اتنے گر جاتے ہیں, کچھ لوگ گرتے ہیں تو انسانوں کے صف سے گرتے ہیں, جیسا میں نے ابھی کہا کہ انسانوں کے صف کے پیچھے حیوانوں کی صف ٹھہری ہوئی ہے, حیوانوں کی صف کے پیچھے نبات کی صف ٹھہری ہوئی ہے, اس کے پیچھے جماعت کی صف ہے, ہے نا, یہ پورے صفوف ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت میں پتھر ہے وغیرہ ہیں, خاک ہے, ذرے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جب گرتا ہے تو حیوانوں کی صف میں آ کے وہ گرتا ہے کہ وہم کل انعام, قرآن کہتا ہے وہ تو انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے, یعنی جب انسان گرتا ہے تو جانور کی سطح پہ آتا ہے, یعنی ایک طبقے سے گرتا ہے تو دوسرے طبقے میں پہنچتا ہے, انسان کی منزل سے گزرتا ہے تو حیوان کی منزل پہ آ کے رکتا ہے. اب وہ انسان نہیں کہلاتا بلکہ اپنے صفات انسانی کو کھو کر حیوانی صفات کا خوگر ہو جاتا ہے, تو پھر حیوانی صف میں آ کے رکتا ہے کہ وہم کل انعام اسے کہا جاتا ہے کہ وہ تو انسان نہیں ہے مگر جانور ہے, یعنی انسان گرتا ہے تو جانور کی سطح پہ آ کے رکتا ہے کہ اب اسے انسان نہیں کہا جائے گا بلکہ جانور کہا جائے گا, اور پھر جانوروں میں بھی مختلف اقسام ہیں, جانوروں میں بھی مختلف اقسام ہیں, جانوروں کی بھی مختلف قسمیں ہیں. کوئی جانور کہلاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گوسفند کہلائے, ہو سکتا ہے کہ پرند میں سے کوئی جو ہے مخلوق کہلائے, چرند میں سے کوئی کہلائے, کسی کو گوسفند کہا جائے, کسی کو ہرن کہا جائے, اور کسی کو کچھ کہا جائے, کسی کو گھوڑا کہا جائے, کسی کو گدھا کہا جائے, ہے نا, یعنی اور کبھی انسان اتنا گرتا ہے کہ اسے نہ گھوڑا کہا جاتا ہے نہ گدھا کہا جاتا ہے بلکہ اس کو نجس جانور سے تشبیہ دے کے کتا کہا جاتا ہے, سور کہا جاتا ہے. اور فرمایا یعنی انسان گرتا ہے تو حیوانوں کی ایک مختلف اقسام میں گرتا ہوا چلا جاتا ہے, کیونکہ ایک طبقے میں پھر کئی طبقات ہے, یعنی حیوان ایک طبقہ نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف طبقات ہے, اس سے گرتا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے وَهُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, وہ جانور نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, اس لیے کہ جانوروں میں بھی کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں, آپ کتے ہی کو لے لیجئے, جو قلب معلم ہوتا ہے, جو تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ بے تربیت کتوں سے بہتر ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دریائی کتے بھی ہوتے ہیں, صحرائی بھی ہوتے ہیں, تو مختلف اقسام ہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے جانور نہیں بلکہ انسان اتنا گرتا ہے کہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو. بس میں بات کو تمام کروں کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے, وہ اتنا گرتا ہے انسان کے جماعت کی صف میں آ جاتا ہے بلکہ جماعت سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے, کہ پھر جماعت بھی اسے اپنے دامن میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور جمادات بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے دامن میں تجھے جگہ نہیں دے سکتے, اس سطح سے بھی تجھے گزرنا ہوگا. اس لیے کہ جب انسان گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ پھر گرنے کی کوئی حد ہی باقی نہیں رہ جاتی ہے. جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں, جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں, علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں, اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا, یزید پیدا ہوا تھا شراب. میں بات کو تمام کر رہا ہوں کہ گرتا ہے انسان تو اتنا گرتا ہے کہ جماعت کی سب سے بھی گرنے لگتا ہے کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی رو رہے ہیں. لیکن اگر میں مجلس کو اور محفل کو یزید کے ذکر پہ تمام کر دوں تو یہ ناانصافی ہوگی. جب نام یزید کا آتا ہے, جب اندھیروں کا نام آتا ہے تو اجالوں کا بھی تذکرہ ضرور ہونا چاہیے. اب میں ذکر کرتا ہوں امام حسین کا اور پھر ایک شعر آپ کی خدمت میں, ایک ہی خطاب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے گرنے کی حد تو دیکھی کہ جو اتنی حد ہے کہ کسی حد میں نظر نہیں آ رہا, یعنی اتنا گرا یزید کہ کسی کوئی اس کی حد ہی معین نہ کر سکا. اتنا گرا یزید کہ اس کی کوئی حد ہی معین نہ کر سکا. اب کوئی یہ دیکھے کہ عظمت حسین کی حد کیا ہے کہ زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی, وہ جانے مشرق عین اکیلا ہے آج بھی. اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے, اپنی جگہ حسین اکیلا ہے. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا, بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کہ توبہ بنا دیا, اور بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں مرنے کو کھیل تماشا بنا دیا, اور خود جس نے ایک دو پہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلائے مولا بنا دیا. تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو پروردگار دور فرمائے. ملت اسلامیہ پر, ملت اسلامیہ جن دشوار راہ گزاروں سے, جن مشکلات سے دوچار ہے, پروردگار امت مسلمہ کی مشکلات کو حل فرما. پروردگار مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار مسلمانوں پر رحم فرما. پروردگار ان مظلوموں پہ رحم فرما جن پر کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے. پروردگار یمن کے ان مظلوموں پر رحم فرما کہ جن پر چاروں طرف سے خونخوار درندے حملہ آور ہو رہے ہیں, جن کے شکم سیر ہیں, ان جن کو بھوک کا احساس نہیں ہے, جنہیں پیاس کا احساس نہیں ہے, جنہیں بیماریوں کا احساس نہیں ہے. پروردگارہ ملت اسلامیہ میں احساس عطا فرما, ملت اسلامیہ میں غیرت عطا فرما, اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک اور نیک برتاؤ کرنے کا جذبہ عطا فرما. پروردگارہ آل سعود اور آل نیحان اور آل خلیفہ کا خاتمہ فرما. پروردگارہ اسرائیل کا خاتمہ فرما, اور اسرائیل کی جڑوں کو پروردگار ہمیشہ کے لیے منقطع کر دے. اس شجر ملعونہ اور اس شجر خبیثہ کا خاتمہ فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ اور ملت اسلامیہ پر رحم فرما. پروردگارہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما. پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے امان و انصار میں شمار فرما.